مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله
وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام سٹیج نمبر 7 فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 22 مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الطفل حریص علی ما منع. بچہ اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے. اب بچہ اس کو ہٹائیں گے تو پھر وہ روئے گا چیخے گا تو استقامت ہوتی نہیں ہے. جو بھی کام کرتا ہے اس میں عام طور تھوڑی دیر بیٹھ کے بچہ ہٹ جاتا ہے. اس کو کھینچمتا نہیں میں تو نہیں کرتا ہوں. اور ماں کے بھی بیٹھ جاتی ہے. کھانا کھاتا ہوں ٹیبل پہ بالکل سامنے بیٹھ جاتے ہیں. یہ آج کل بھی ہے نا بیٹھ جاتے ہیں. میں کچھ نہیں بولتا میں کھڑا رہ جاتا ہوں. ترکیب بن جاتی ہے کرسی میں بیٹھ جائیں گے. یہ بھی سیکھنے کا ہے. اب کھینچا کھانچی کرے پھر بچے کی دل آزاری ہو جائے جاڑا جاڑی مارا ماری.
اس میں بڑے کو صبر آنا چاہیے نا. اچھا کبھی یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ بچہ ضدی ہے کہ بڑا ضدی ہے. دونوں سے ضد کون کر رہا ہے؟
ہاں بڑے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہ بھی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بس یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ پھر بچہ وہی سیکھ کر آگے کرتا ہے. بچے کی اس میں دل جوئی بھی ہے. کچھ نہیں وہ کیا بگڑا میں نے کھڑے کھڑے درشی سنا دیا بلکہ ایک
میسج گیا
سامنے والوں کے لیے. نہیں ایک دلچسپی رک گئے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آج نئی چیز ہو گئی. کیمرے مین کو آپ نے ماشاء اللہ کیا بولتے آرڈر کر ہی دیا. کوئی بھی یعنی کہ یہ ویسے نفسیات ہے آدمی یہ کوئی انوکھی چیز ہو نا تو دلچسپی بڑھتی ہے. اس میں ایک ہی انداز ہو تو دلچسپی گھٹتی ہے. کلو جدید لذیذ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے.
سوالات کا سلسلہ ہمارے پاس ابھی آیا ہوا ہے. مرغ اور تیتر وغیرہ لڑانا کیسا؟
گناہ. مرغ تیتر لڑانا مرغے لڑانا تیتر لڑانا کتے لڑانا مینڈے لڑاتے ہیں بل فائٹ کرتے ہیں یہ سب گناہ کے کام ہیں. اس کے جس نے کیا وہ توبہ بھی کرے. جانور ایک دوسرے کو مار کاٹ ڈالتے ہیں بےچارے. بے زبان جانور ہے لیکن ان کو ایسی ترکیب بنا دے ایک دوسرے کو مارتے ہیں زخمی کرتے ہیں. ان کا تماشا دیکھنا بھی گناہ ہے.
یہ برداشت بہت کم ہے کہتے ہیں وہ اس کا حل بتا دیں.
یہ چیزیں ریاضت سے درست ہوتی ہیں. اکثر آدمی محنت کرے اس پر. ریاضت بنے محنت کوشش کوشش ہوتی ہے صحیح. کوشش کرے اپنی عادت بنائے ایزی لے. برداشت بعض اوقات برداشت ہوتا ہے بعض اوقات نہیں ہوتا. اپنے سے جس کا درجہ چھوٹا لگتا ہے نا اس کا برداشت نہیں ہوتا. جس کا درجہ بڑا ہو نا اس کا برداشت ہو جائے.
ہو جاتا
ہے. سرمایہ دار ہے پارٹی ہے تو وہ اگر کچھ کر دے نا تو برداشت ہو جاتا ہے. کمزور آدمی یا غریب آدمی کچھ کر دے نا تو پھر برداشت نہیں ہوتا. یوں اپنی کیفیت کو آدمی کوشش کرے چینج کرے. غصہ آئے تو بولے نہیں. یہ غصہ آئے تو کھڑا ہے تو بیٹھ جائے بیٹھا تو لیٹ جائے لیٹا تو زمین پر چپٹ جائے. وضو کرنا شروع کر دے. یہ شیطان آگ سے غصہ شیطان کی طرف سے. اب یہ کہ پانی سے وہ آگ بجھتی ہے. اعوذ باللہ پڑھ لے. اور ساتھ میں وہ بھی میں نے عرض کیا وہ کوشش بھی کرے کہ برداشت کی قوت پیدا ہو. صلو علی الحبیب.
ایسا ہی ایک سوال اور ہے کہ یہ جو ہمارے میں جو جلد بازی کی جو عادت ہے اسے کیسے ختم کیا جائے؟
اور نیک کی ہے تو اس کو جلدی یاد بھی کر لے اور دیگر دنیاوی کام ہے تو اس میں سوچ سمجھ کر کرے. جلدی کرنے میں بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے, بولنے میں جلدی نقصان ہو جاتا ہے. بعض لوگ اتنے منہ پھٹ ہوتے ہیں کہ ذرا مطلب جو بھی دماغ میں تھا کر کے بول دیا اور بعد میں پچھتاتے کہ وہی یار کیا بول دیا میں نے, اب کیا ہوگا, لیکن اب جو ہونا تھا ہو گیا. یہ اسی طرح کے خر دماغ جلد باز ہوتے ہیں, طلاق بھی تو ون ٹو تھری ایک ساتھ کر دیتے ہیں نا, پھر جو تماشا بنتا ہے اور جو خاندان میں جو جھگڑے ہوتے ہیں, پھر یہ بھی بولتا ہے مجھے غصہ بہت آ گیا تھا, لیکن ظاہر ہے مفتی صاحب اجازت تو دیں گے نہیں کہ غصہ آ گیا. کوئی پیار میں طلاق تو دیتا نہیں ہے, غصہ آتا ہے جب ہی دیتا ہے.
یہاں دو باتوں اگر آپ وضاحت فرما دیں, طبیعت میں ٹھہراؤ اور کام بھی اطمینان, اطمینان سے کام ہو. بعض اوقات آدمی سیڑھی اترتے ہوئے جلدی کرتا ہے تو گر جاتا ہے, موٹر سائیکل اسٹارٹ کرتے ہوئے جلدی کرتا ہے تو زخمی ہو جاتا ہے. کام اطمینان سے ہو, ٹھہراؤ کے ساتھ ہو, مگر وہ وقت پر ہے. ایسا نہ ہو اطمینان کے ساتھ پہنچے ایئرپورٹ تو فلائٹ ہی نکل گئی ہے, تو یہ کیسے ہو؟
اب بعض لوگ پھر زیادہ اطمینان والے ہوتے ہیں, جس کو بالکل ٹھنڈے شاہ ہوتے ہیں, وہ مطلب آدمی انتظار کرتا رہے, انتظار کر کر کے سوکھ جائے, تو اطمینان سے کام کر رہے ہیں نا, خرامہ خرامہ آ رہے ہیں, تیاری کر رہے ہیں, کنگھی کر رہے ہیں, کپڑے سنوار رہے ہیں تو بال سنوار رہے ہیں, اور بندہ انتظار کر رہا ہے, تو یہ انداز بھی درست نہیں ہے. ایو اعتدال ہو, میانہ روی, بیلنس, تو کہاں جلدی کرنی ہے کہاں دیر کرنی ہے اس کے بھی یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں. جیسے مغرب جلدی پڑھنا مستحب ہے, جلدی سے مراد یہ نہیں نماز جلدی جلدی پڑھی, بلکہ غروب آفتاب کے بعد بلا وجہ دیر نہ کرے اور نماز شروع کر دے. لیکن یہ کہ ابر کے دنوں میں جب بادل چھائے بھی ہو تو اس وقت تاخیر کرنی مستحب ہے, اور فجر میں اور عصر میں تاخیر کرنا مستحب ہے کہ لیٹ پڑے. تو یہ بھی شریعت کے جہاں جہاں قواعد ہیں, بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 447, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر مشقت ہو جائے گی تو میں ان کو حکم فرما دیتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کریں, اور عشاء کی نماز تہائی یا آدھی رات تک مؤخر کر دیتا, یعنی لیٹ کر دیتا, کہ رب تبارک و تعالی آسمان پر خاص تجلی رحمت فرماتا ہے اور صبح تک فرماتا رہتا ہے کہ ہے کوئی سائل کے اسے دوں, ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کروں, ہے کوئی دعا کرنے والا کہ قبول کروں. لیکن یہ کہ وہ امت پر شفقت فرماتے ہوئے یہ دونوں میں یہ کہ مسواک فرض نہیں ہے اور آدھی رات تک نماز کی بھی تاخیر کی ضروری نہیں ہے.
عشاء کے حوالے سے یہ کہ تہائی رات تک تو جو تاخیر ہے وہ مستحب ہے, اور آدھی رات تک جو تاخیر کرنا ہے یہ مباح ہے, اور آدھی رات کے ڈھل جائے تو پھر اس صورت میں اگر فرض نہیں پڑے تو یہ مکروہ ہے, کیونکہ اس میں تقریر جماعت ہے, جماعت جو ہے وہ اس کے اندر کمی واقع ہوتی ہے, تو جماعت کے ساتھ جس پر پڑھنا ضروری ہے وہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھے گا, اور یہ جو تاخیر کرنا مکروہ ہے آدھی رات کے بعد اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تقریر جماعت ہے, ورنہ اگر کسی شخص کے اوپر جماعت واجب نہیں ہوتی تو پھر اس صورت میں وہ آدھی رات سے بھی مؤخر کرتا ہے تو اس کی نماز میں حرج نہیں ہوگا.
مثال بھی بتاؤں, فجر میں اتنی تاخیر نہ ہو کہ سلام پھیرنے سے پہلے سورج نکل آئے, تب تو نماز ہوگی ہی نہیں. عصر میں بھی افضل یہی ہے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج یعنی کہ وہ مکرو وقت شروع ہو جائے,
مکرو وقت
تاکہ یعنی کہ سلام پہلے ہی پھر جائے تاکہ نماز کا ہر جز ہر حصہ غیر مکرو وقت میں ادا ہو, یہ فتح رضوی شریف میں لکھا ہے. تو ہمارے گھر عصر بھی جلدی ہوتی ہے مساجد میں, یعنی ان مانو کر کے حنفی وقت کے مطابق, لیکن ہو کے اتنی تاخیر نہیں کی جاتی مساجد میں جو جماعتیں ہوتی ہیں جس میں مکرو وقت شروع ہو جائے دوران نماز. کوشش کی جائے, اس میں کوشش کی جائے. ٹھہراؤ میننگ استقامت,
ٹھہرا بس ایک وہی اطمینان, ایک آدمی تسلی کے ساتھ کام کرے. بہت زیادہ وہ جلد باز, وہی بات ہے کہ وہ جلد باز نہ ہو, چیز کو سوچ سمجھ کر کرنے کے بعدوں کا فیصلے بہت جلدی کر لیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے بندہ نقصان اٹھا لیتا ہے. تھوڑی سوچ سمجھ کے کام کرے, رکتے کرتے ہیں, اتنا بھی دیر نہ کرے جیسا آپ فرما رہے کہ چیزیں ہی نکل جائیں. بعدوں کا فیصلوں میں تاخیر کام خراب کر دیتی ہے, بعدوں کا فیصلوں میں جلد بازی کام خراب کر دیتی ہے کہ اتنی تاخیر کر دی فیصلہ کرنے میں کہ وہ جو فائدہ تھا وہی ہاتھ سے نکل گیا, یا اتنی جلدی کر دی فیصلہ کرنے میں کہ جو اس کے نقصان کے سارے پہلو کو غور نہیں کیا گیا. تو طبیعت میں اطمینان اور ٹھہراؤ ہو, اور جلد بازی جہاں جہاں میں اس نے فرمایا کہ یہ مقتت المدینہ کی کتاب بھی ہے جلد بازی کے عنوان پر,
جی
انشاءاللہ اس کے مطالعے سے بھی بہت سارے پہلو ہمارے سامنے آئیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک انسان کو سوال آیا ہے, ایک انسان کو نیک بننے میں کتنا عرصہ لگتا ہے؟
وہ اس وقت مادرزاد ولی تھے, مادرزاد میں نے ماں کے پیٹ سے ولی تھے, آتے ہی روزہ رکھا تھا. پہلی رمضان چاند رات کو پیدا ہوئے تھے, پہلے دن روزہ رکھ لیا, سارا مہینہ روزہ رکھا. افطار دودھ ہی نہیں پیتے تھے, افطار کے وقت دودھ پیتے تھے. یہ نیک پیدا ہوئے تھے, پیدائش ہی نیک تھے. عمر کی اس میں قید نہیں ہے. بعض بچے بڑے نیک طبیعت ہوتے ہیں, بعض بچے بڑے شرارتی ہوتے ہیں, مختلف طبیعتیں ہوتی ہیں. اسی طرح بعض 100 سال کے بوڑھے بڑے شریر ہوتے ہیں. 100 سال سے مراد بالکل بوڑھے کھسڑ ہو جاتے ہیں, شرارتوں کی عادت نہیں نکلتی, جھوٹ کی عادت نہیں نکلتی, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, گالیاں نکالتے ہیں, یہ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض نوجوان بڑے عبادت گزار پرہیزگار ہوتے ہیں کہ دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اس میں عمر کی قید نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ جب میت کو دفنا دیتے ہیں تو قبر کے اوپر کتنی دیر تک کھڑا رہنا چاہیے, اور اس کے ورد و وظائف بھی بتا دیں, بے سامل سر کی دعا بھی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
مستحب یہ کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کر تقسیم کر دیا جائے اس کا گوشت, اتنی دیر قبر پر تدفین کے بعد دفن کے بعد ٹھہرنا یہ مستحب ہے. پڑھنے کے لیے یہ کہ تدفین کے بعد اذان دی جائے, وہ آمن الرسول سے لے کر مستحب پڑھنا, جو پائتی پر سرانے
سرانے الف لام میم سے پڑھیں گے مفلحون تک, اور وہ آمن الرسول سے آخر سورہ بقرہ تک, انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین.
یہ پائتی پر پاؤں کی طرف سے پڑھیں گے. بارہا پڑھی ہے لیکن اب زمانہ ہو گیا, قبرستان جانا نہیں ہوا. مطلب یوں جانا ہوا ہے, تدفین میں شریک نہیں ہو سکا میں, افسوس. ویسے ذکر و درود پڑھتا رہے. ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عیسائی بھائی کو اہم عیسائی بھائی کا انتقال ہوا ہے, تو جیسے حاجی مشتاق وغیرہ کے یہاں یا مفتی فاروق صاحب کے یہاں یا حاجی زمزم رضا کے یہاں, ان کی تدفین کے بعد عیسائی بھائی کافی دیر تک یا 2-3 دن تک بھی شاید رکے ہیں, باری باری آنا جانا اور اس طرح کیا ہے.
جی علیہ السلام سے عرض ہے کہ ریاکاری سے کیسے بچا جا سکتا؟
ریاکاری سے بچنے کے لیے یہ کہ اس کی تباہ کاری کی طرف نظر رکھے, اس کے عذاب بڑے یعنی کہ شدید ہیں. مثلا یہ کہ ریاکار کو قیامت کے دن اس طرح پکارا جائے گا, او مکار او ریاکار. اب یہ کہ یہ تو بہت ہم کو ایزی لگ رہا ہے, قیامت کے دن جب ساری مخلوق کے پاس سامنے پکارا جائے گا تو کتنا باعث عار ہوگا, شرمندگی کا سامان ہوگا اس میں. اس پہ اس کو یوں اندازہ لگائیں کہ ابھی ہم کو کوئی اکیلے میں کہہ دے کسی عمل کو دیکھ کر ریاکاری کر رہے ہو, یا سب کے سامنے بول دے, 10-20 کے سامنے ہی, وہ 2-4 کے سامنے بول دے, اور ریاکار ادھر آ, کیسا لگے اپنے کو, ہے نا, کہ کچھ ہو تو فائر کر دیں, ایسا لگے نا بالکل زمین پھٹے اور میں سما جاؤں, اس کو ماؤ رہیں گے کہ انہیں اتنا برا لگے. تو اب یہ کہ جب قیامت کے دن سب کے سامنے, مخلوق کے سامنے, اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے, اپنے عقیدت مندوں کے سامنے, بعض لوگ ایسے ریاکار ہوتے ہیں, عقیدت مند تو ہوتے ہیں ان کے ہاتھ چومنے والے, تو ہاتھ پیر چومنے والے اور عقیدت مند دو کے سامنے جب اس کو پکارا جائے, وہ مکار اور ریاکار, اس وقت کیا گزرے گی؟ اور دھوکے باز, میں تو نے اشارہ یہ کیا کہ اللہ کے لیے عمل کر رہا ہے, تو لوگوں کے لیے کر رہا تھا تاکہ لوگ تیرے ہاتھ پاؤں چومے, تجھے نذرانے دیں, تجھے تحفے دیں, تیری عزت کریں کہ بڑا نیک آدمی ہے. لیکن اندر خانے تو جب اکیلا ہوتا تو نہیں کرتا تھا, سب کے سامنے بڑا عابد و زاہد بنتا تھا, نیک پرہیزگار بنتا تھا. یہ ریاکاری بہت خطرناک ہے, اس کے عذاب بڑے شدید ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں نیو کراچی سے محمد اسحاق اتاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ایک جانور ہوتا ہے چوہے کی طرح کا چچندر, تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کا گھر میں ہونا چاہیے, صحیح ہے, اس کو مارنا نہیں چاہیے, جبکہ نقصان بھی پہنچا دیتی ہے, منہ کھانے وغیرہ میں بھی منہ ڈال دیتی ہے, تو اس کو جو کہتے ہیں لوگ کہ اس کو مارنا نہیں چاہیے گھر میں, اس سے خیر و برکت ہوتی, کیا یہ بات درست ہے؟
پہلی بار سنی میں نے, ہے تو چوہا, یہ چوہے کی فیملی سے ہے جو میں سمجھ سکا ہوں. اب تو اگر میمن بھی اس کو چچندر ہی بولتے ہوں گے, ہم لوگ اندھی گھس بولتے تھے, یہ پتہ نہیں اندھی ہوتی ہے شاید یہ, اور وہ بس جیسے مچھر کی میں آنکھیں تھوڑی ہوتی ہیں, مچھر ابھی سونڈ سے کام چلا رہا ہوتا, تو یہ بھاو دینا چاہیے. اب وہ خود جب نقصان بھی کر رہی ہے, چیزیں بھی خراب کرتی ہے اور آسانی سے ہاتھ میں بھی نہیں آتی ہے, چوہا تو ہاتھ میں آ جاتا ہے, یہ شاید نہیں آتی آسانی سے ہاتھ میں, ادھر ادھر گھس جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیا سید کے لیے بھی مرید ہونا ضروری ہے, اور میرے بھائی کی کامیابی کے لیے دعا فرما دے, اللہ تعالی اسے اچھا کاروبار عطا فرمائے, جزاک اللہ خیرا.
ویاکم, ضروری تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے, مرید ہونا فرض واجب تو ہے نہیں, اچھا کام میں ہونا چاہیے, کوئی اگر جامع ہوئے شرائط پیر ملے تو, جس اس کا آنکھیں بند کر کے نہیں ہو جانا چاہیے. تو سید سادات ہیں, وہ بھی مرید ہو سکتے ہیں, کسی زہر سید کے مرید ہو سکتے ہیں. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سید نہیں تھے, لیکن کافی سادات کرام آپ کے مرید تھے, بعض خلفاء بھی آپ کے سید ہیں, سید الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ سید تھے, آپ کے مرید نہیں تھے, اعلی حضرت کے یہ ایک خلیفہ ہیں. ایک اور ایسے سادات کرام بھی تھے جو آپ کے مرید تھے, سید ظفر الدین بہاری اعلی حضرت کے مرید و خلیفہ تھے, اور حیات اعلی حضرت انہوں نے لکھی ہے. اعلی حضرت کی سیرت پر سب سے پہلی کتاب کہیے یا جامع کتاب کہیے یا مستند کتاب چاہیے کہیے, تو دوسری جو کتابیں لکھی جاتی ہیں نا, وہ حیات اعلی حضرت سے روشنی لے کر لکھی جاتی ہے اعلی حضرت کی سیرت پر. تو یہ سید تھے ماشاء اللہ. جیسے غوث پاک کی سیرت پر ایک کتاب ہے بہجت الاسرار, یہ بھی غوث پاک کی بھی سیرت ہے, اس میں دیگر اولیاء کرام کی بھی سیرت ہے. تو یہ بھی ایسی جامع کتاب ہے کہ غوث پاک کی سیرت پر جس کو کتاب لکھنی ہو, یہ بہجت الاسرار کا محتاج رہے گا, اس سے روشنی لے کر ہی لکھے گا. یہ سب سے مستند ترین کتاب بہجت الاسرار مانی جاتی ہے, غوث پاک کی سیرت پر, اولیاء کرام کی سیرت پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میں نے ساری ایک سوال حضرت صاحب پوچھنا تھا کہ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, گناہ کبیرہ بھی ہو جاتا ہے, کیا اس کی توبہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
روک تھام کے لیے, روک تھام یہ کہ سچی توبہ کرے, جب گناہ ہو جائے سچی توبہ کرے, ہو سکے تو غیر مکروہ وقت میں, مکروہ وقت نہ ہو, اس میں دو نفل پڑے صلاۃ التوبہ کی نیت سے, نماز توبہ, اور اس دعا کرے. اور دعا میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو اس گناہ پر شرمندگی ہو, دوسرے یہ کہ اس گناہ کا تذکرہ ہو کہ میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، اور تیسرے یہ کہ یہ فائنل ڈیسیزن ہو، پکا عزم ہو کہ آئندہ میں نے یہ گناہ کرنا ہی نہیں ہے، تو یہ توبہ کے ارکان ہیں، اور اس طرح یہ کہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک سچی توبہ ہم کو نصیب فرمائے، انشاءاللہ سچی توبہ کریں گے تو استقامت مل جائے گی، گناہوں کی روک تھام بھی ہو جائے گی۔ ہمارا سچی توبہ تھوڑا کم ہے، جو کر لیا یار اب نہیں کروں گا یار ہو گیا ہو گیا، یہ تھوڑی توبہ یوں کرتے چپا تو مارنا تو کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، مارنے کا منع نہیں کر رہا یوں، مسلمانوں میں رائج ہے یوں کرتے ہیں، ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن یہ توبہ نہیں ہے، توبہ ندامت، حدیث پاک میں ان ندم و توبہ، شرمندگی توبہ ہے۔ تو یہ کہ وہ ہنستے ہنستے چپت مارنا یہ توبہ نہیں ہے، ندامت ہو، دل میں شرمندگی ہو، گلٹی فیل کرنا، گناہ ہو جائے معاذ اللہ تو گلٹی فیل کرے آدمی، شرمندہ ہو کہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، وہ یہ کیا کر گیا میں نے، یا اللہ آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے، توبہ کرتا ہوں۔ کان پکڑنا کے بھی ہمارے یہاں رواج ہے، تو یہ بھی ایک ندامت کا انداز ہے، منع یہ بھی نہیں ہے لیکن کہیں پڑا بھی نہیں ہے، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ جھنڈا اٹھائیں گے جشن ولادت کا تو شیطان بولے گا یہ کس نے اٹھایا تھا، اب میں پوچھوں کہ یہ کس نے کیا تھا، کان کس نے پکڑے تھے توبہ کے لیے، جو آپ کا جواب ہو، جھنڈا اٹھانے کا جواب جشن ولادت کا، کہ بعض چیزیں ایسی مسلمانوں میں رائج ہو جاتی ہیں جو شریعت سے نہیں ٹکراتی ہوتی، تو وہ منع بھی نہیں ہوتی، جبکہ شریعت اس کو روکتی نہیں ہے، تو یوں کرنے سے بھی روکتی نہیں ہے، یوں کرنے سے بھی نہیں روکتی، ایک ندامت کے انداز ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یا سیدی، رات کو آپ نے بڑی اچھی تربیت فرمائی کہ ہم کون ہو سکتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم بیان کریں، واقعی یہ حقیقت ہے، ہماری بھی عادت ہے کہ ہم بھی جب کوئی اس طرح بیان کرتے ہیں تو حدیث کا مفہوم کیا دیتے ہیں، تو پھر ہماری رہنمائی فرمائیں، کوئی ایسا محتاج جملہ ارشاد فرما دے تاکہ ہم اس پہ عمل کر سکیں، مفہوم نہیں تو کوئی اور جملہ بتا دیں، یا حدیث میں آتا ہے یا کیا ہم کریں، رہنمائی فرما دیں۔
لفظ مفہوم کو گالی نہیں ہے جس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اصل وہ حدیث پاک میں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ یا تو رٹا ہوا ہے، حفظ ہے، اطمینان بخش، تو وہ بیان کر دے آدمی، ورنہ دیکھ کر بیان کرے، یا مرادی معنی، حدیث پاک کے جو معنی ہے، الفاظ ایسی چیز نہیں ہے لیکن معنی، کسی عالم دین نے لکھے ہیں، جو ماہر فن ہے لکھ سکتے ہیں، جو ایسے عالم نے لکھے ہیں یا بولے ہیں اور وہ پورے حفظ ہیں یقینی طور پر، تو وہ بیان کر دے، یا کتاب میں لکھے ہیں اس کو دیکھ کر بیان کر دے، تو عافیت اسی میں کہ حدیث پاک بندہ دیکھ کر بیان کرے تاکہ غلطی نہ ہو۔ لفظ مفہوم چھوڑ کر ہم بولے کہ مضمون، یا مطلب یعنی کوئی اور لفظ لے لیں، تو یہ لفظ کا جھگڑا نہیں ہے، اصل وہی کہ حدیث پاک میں کوئی بھی مطلب اپنی طرف سے چونکہ چنانچہ نہ کرے، نہ قرآن کریم کے معاملے میں چونکہ چنانچہ کرے، ترجمہ وہی کرے کہ جو علماء نے لکھا، خالی عربی جاننا کافی نہیں، ویسے جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ سمجھدار، ان کو پتا ہوگا کہ لغت میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک ایک لفظ کے بیس بیس تیس تیس معنی بھی ہوتے ہیں، تو اب کون سے معنی یا اس آیت میں آئیں گے یا حدیث پاک کے ترجمے میں آئیں گے، یہ ہم تو نہیں سمجھ سکتے۔ اچھا پھر یہ لفظ جو آئے گا یہ کس تفسیر کے تحت آئے گا، یہ کس شرح حدیث کے تحت آئے گا، یہ بھی اس کا جو ماہر ہوگا وہ سمجھے گا، ہر ایک نہیں سمجھے گا، تو یوں تھوڑا ہے پیچیدگی اس میں، اور تفسیر بھی رائے یا حدیث پاک کی شرح بھی رائے، اس کو علماء نے حرام لکھا ہے، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر درست تفسیر کر بھی لی اپنی اٹکل سے کسی غیر عالم نے یا جو اس کا اہل نہیں اس نے، تب بھی حرام ہے، بھلے درست کی، کہ یہ لگام سب کو دی نہیں جا سکتی، یہ جن کا کام ہے وہی کریں گے۔ لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں۔
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ہم جو ہم سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر میسیجز کرتے ہیں اور فوٹوز پر کمنٹ بھی کرتے ہیں تو کمنٹ میں ہم ماشاءاللہ لکھتے ہیں انگلش کے الفابیٹ استعمال کر کے انگلش کے سپیلنگ میں، اسی طرح جزاک اللہ بھی انگلش کے سپیلنگ میں لکھتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی اپنا حال پوچھ لے تو ہم اس کو جب الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کے لیے بھی بعض اوقات انگلش کے الفابیٹ استعمال کرتے ہیں، تو کیا انگلش کے سپیلنگز میں یہ سب کچھ لکھنا جائز ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرمائیں۔
السلام علیکم بھی انگلش میں لکھتے ہیں، تو یہ عین تو انگلش میں ہے نہیں، زیڈ ہے، زا ہو یا زال ہو یا زوا ہو، سب کے لیے زیڈ انگلش میں، انگلش مختصر زبان ہے، اس میں الفاظ کا ذخیرہ اتنا نہیں ہے۔ خیر تو ہو تب بھی قرآن کریم کے لیے تو ہے یہ کہ انگلش میں قرآن کریم، عربی کے علاوہ کسی بھی زبان میں لکھنا جائز نہیں ہے قرآن کریم، اور یہ جزاک اللہ اور یہ بھی منع ہے۔ مزید مفتی صاحب سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔
ویسے ہی ہے، البتہ لفظ سلام کی اجازت دی گئی ہے کہ لفظ سلام جو ہے وہ لکھ سکتا ہے، یعنی ایس اے ایل اے ایم، یہ باقی یہ کہ ہم اس کو قرآن میں جو آیات ہیں ان کو لکھنا، ہم قرآنی آیات کا اس کو ہم ناجائز کہتے ہیں، اور باقی جو ہے جو الفابیٹ یا جو بھی کلمات ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ وغیرہ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں منع ہے کہ اس کی اجازت نہیں۔
ہماری کتابوں میں جو المدینۃ العلمیہ کی کتاب ہے نا، ان میں جو انگلش میں بھی جو ان کے ترجمے ہوئے ہیں مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہوں گے، تو ان میں سب جگہ الحمدللہ یا جو بھی سبحان اللہ عز و جل یا صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سب عربی میں لکھا ہوتا ہے، ہمارا اس میں یہ اہتمام ہی ہے، انگلش میں نہیں لکھنا ہے، ہمارا اصول ہے الحمدللہ۔ دیگر جو بھی انگلش میں کتابیں لکھتے ہیں ان کو بھی یہ طریقہ اچھا سے فالو کرنا چاہیے، آیتیں بھی لکھتے ہیں یا فقہ پاک کا متن لکھتے تو وہ بھی عربی میں لکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم،
کیونکہ کمپوزنگ ہو رہی ہوتی ہے لہذا یہ کوئی اتنا بہت بڑی مشکل کام بھی نہیں ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر وہ سیو ہوتی ہے، صرف ایک بٹن دبانا ہے اور وہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ، اس طرح یہ جو عبارت امیر حسن فرمائی ہے وہ عربی فاؤنٹ کے اندر موجود ہوتی ہیں، ایک بٹن دبا کر وہاں پر وہ پیسٹنگ ہو جائے گی، تو تھوڑی سی آپ کوشش کریں گے تو یہ طریقہ کار آپ کے یہاں بھی رائج ہو جائے گا۔
میرا یہ سوال ہے کہ بہت سارے قبرستانوں میں میں نے کیا دفنانے کے بعد جو ہے نا بعد میں اذان بھی پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے ہیں، تو اس معاملے میں بابا سے پوچھنا تھا کہ اذان پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے میت کو دفنانے کے بعد۔
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ میت کی جب تکفین کر دی جاتی ہے تو قبر پر کس جگہ کھڑا ہو کر اذان دی جائے؟ برائے کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔
قبلے کی طرف منہ کر کے سرانے سر کی طرف قبلے کی طرف منہ کر کے اذان دی جائے، اور اذان دینا یہ کار ثواب ہے، اگر کوئی نہیں دیتا تو گناہگار بھی نہیں ہے، جبکہ ناجائز نہ کہتا ہو، ناجائز کہنا یہ شریعت پر جرأت ہے، یہ شریعت نے اس کو ناجائز نہیں کہا ہے، اور ایک اچھا کام ہے نیک کام ہے اذان دینا، اللہ کا ذکر ہے اس میں، اور یہ حدیث پاک میں ضرور ہے کہ آگ کو تکبیر سے بجھاؤ، اللہ اکبر کہنے سے آگ بجھتی ہے، اس طرح کی مطلب حدیث ہے کہ اللہ اکبر کہنے کی اس میں ترغیب ہے آگ پر، تو اگر عذاب ہے آگ ہے معاذ اللہ تو اس سے انشاءاللہ نجات ملے گی، کہ اذان شروع ہی اللہ اکبر سے ہوتی ہے تکبیر سے، اس کے فوائد ہیں، پھر اذان سن کر شیطان بھاگتا ہے، ہر چیز گواہ ہو جاتی ہے اس کی، تو یہ میت کو اب جو نفع پہنچے گا وہ اللہ کے ذکر سے پہنچے گا، گانے باجوں سے تو پہنچنے سے رہا نہ، جو روحانی غذا کہتے بھی ہیں نا گانے باجوں کو، یہ مر کر آزما لیں کہ اذان دیں گے تو تمہیں مزہ آئے گا یا گانے بجائیں گے تو تمہیں جو ہوگا وہ اللہ کرے نہ ہو ابھی سے توبہ نصیب ہو جائے. تو روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ. یہ اذان بھی اللہ کا ذکر ہے. اب یہ دلیل کہ کب سے شروع ہوئی تو صحابہ کرام میں سے کس نے اذان دی, یہ ہر جگہ نہیں چلتی. کیونکہ درود شریف میں بھی بولتے ہیں کہ صحابہ کرام نے کب درود پڑھا, حضرت بلال نے کب درود پڑھا, تو حضرت بلال نے کب, میں یہ کہتا ہوں مائک میں کب اذان دی, کس صحابی نے مائک میں اذان دی, کس امام نے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کب نماز مائک میں پڑھائی. تو سب مائک میں پڑھی رہے نا, اذان بھی دے رہے ہیں مائک میں, خطبہ کب مائک میں ہوا مائک میں دے رہے ہیں. لینتھر کی مسجد کس نے بنائی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف صحابہ کرام کے دور میں بھی, لینتھر کی تو نہیں تھی, کھجور کے تنے سے یہ مسجد نبی شریف بنی تھی, فرش بھی کچا تھا بعد میں کچھ مٹی ڈال کر پکا. یہ ماربل کب لگا, قرآن کریم کی جلد بندی کب ہوئی, حدیثوں کی جو یہ اقسام اور یہ سب کتابیں سب بعد میں شروع ہوئی, حدیثوں کی کتابیں. بخاری شریف کا بولتے ہیں بخاری میں دکھاؤ, تو بخاری کہاں تھی صحابہ کرام کے دور میں. تو دلیل بخاری سے مانگنا ہے کس صحابی کی سنت ہے. تو یوں تو بات بہت بہت دور نکل جاتی, بہت ساری چیزیں. یہ درس نظامی کہاں تھا, مدارس کہاں تھے, جس طرح آپ درس نظامی کرنے والے کو مولوی فاضل کہتے ہیں, اور سب بھی کرتے ہیں جو منع کرتے تھے کہ یہ اذان نہیں دو, اذان کے پہلے درود نہیں دو, درود نہیں پڑھو, جو یہ سب بولتے ہیں. تو یہ درس نظامی کرتے ہیں, یہ دینی دلیل ہے کہ کہاں مت درس نظامی کس نے کیا. دستار بندیاں دستر, یا آٹھ سال کا کورس یا چھ سال کا کورس, پھر سولہ سال کا کورس, اب گھٹتے گھٹتے پانچ چھ سال کا رہ گیا, آگے چل کر دیکھو کیا ہوتا ہے. تو یہ مطلب بہت جو چیز شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہوتی ہے. اور اس حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ جو اسلام میں نیا طریقہ, اچھا اسلام میں جو اچھا نیا طریقہ جاری کرے اور گا, اور اس پر جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے وہ اچھا طریقہ جاری کرنے والے کو ثواب ملے گا, اور ان عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. ان سب عمل کرنے والوں کا ثواب بھی وہ جاری کرنے والے کو ملے گا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس طرح برا طریقہ جس نے جاری کیا اس کو گناہ ملے گا, اور جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی گناہ ملے گا, اور ان سب کا گناہ بھی اس جاری کرنے والے کو ملے گا. تو یہ کہ پھر نہ ان کے گناہوں میں کمی آئے گی, اس کو نہ ان کے ثوابوں میں کمی آئے گی. یہ سمجھانے کے لیے میں نے ایک حدیث شریف کا مطلب جو بھی وہ مرادی معنی یا خلاصہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ میں نے عرض کیا آپ کو. تو اس میں یہ کہ مسلم شریف بہت مضبوط کتاب ہے, بخاری شریف کے بعد اس کا درجہ مانا جاتا ہے مسلم شریف. بخاری مسلم, بخاری مسلم آپ نے سنا ہوگا. تو یہ مطلب یہ اذان دینا ہی اچھا طریقہ ہے, جس نے بھی جاری کیا ہو جتنے بھی اذان دیتے ہیں ان سب کو ثواب ملتا رہے گا. اور اذان سے پہلے درود شریف بھی جس نے جاری کیا اس کو ثواب ملتا ہوگا سب کا جو درود شریف پڑھتے ہیں. اور اذان جو قبر کی اذان جس نے جاری کی اس کو بھی اس کا ثواب ملتا ہوگا. اور بہت سارے کام ہم کرتے ہیں جو ختم بخاری سارے ہی لوگ کرتے ہیں. جب بخاری جی تھی نہیں صحابہ کرام کے دور میں تو ختم بخاری کس کی سنت ہو گئی, اور سب جگہ مطلب ختم بخاری کے جلسے ہوتے ہیں باقاعدہ, جشن ولادت کا جلسے میں مطلب کچھ ہوتا ہے. تو ختم بخاری کے جلسے کا کیا کرنا ہے, کیا طے ہوا, جو اس کا طے ہوا یہ اس کا طے ہوا, وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے. لیٹس آل رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
صلی اللہ علی محمد.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.